حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو ان مجالس حسینی میں حکمت عزاداری ہے۔ انسان کی تربیت مقصد انبیاء اور ائمہ اطہار ہے۔ خدا نے ان ہستیوں کو انسانیت کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، انسان کی فکر کو صحیح کرنے کے لیے اور انسان کے عمل کو درست کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ فلسفہ تخلیق انسان یہ ہے کہ انسان جنتی بن جائے۔ جنتی کیسے بن سکتا ہے؟ ایک آدمی کو لیجئے کہ سکول جاتا ہے، کالج، یونیورسٹی، آخر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے، استاد بن جاتا ہے، تو وہ خامخواہ نہیں بن سکتا ہے جب تک ان مراحل کو صحیح طے نہ کرے۔ استاد نہیں بن سکتا ہے، سائنسدان نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے جنت میں خامخواہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اہلیت اس میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اس پاکیزہ جگہ میں رہنے کی ثقافت، رہنے کا شعور، رہنے کے آداب، کمالات کی ضرورت، اس کے بغیر وہاں رہ نہیں سکتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے اگر فرض کیجئے صرف سفارش کے بنا پر کوئی استاد لگ جائے تو طلبہ خود اس کو نکال دیں گے۔ لیاقت اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ جنت بھی ایسی جگہ ہے کہ آدمی کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ انبیاء کے ہم نشین ہو سکے، ائمہ اطہار کے ہم نشین ہو سکے، اتنی صلاحیت اس کے پاس آنی چاہیے۔ اب اس کے لیے انسان کامل بننے کی ضرورت، مومن کامل بننے کی ضرورت، اس مقصد کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے اور تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم و تربیت دو پر ہے جس کے ذریعے انسان اڑ کر خدا تک پہنچ سکتا ہے، جنت خدا تک پہنچ سکتا ہے، معراج انسانیت تک پہنچ سکتا ہے، فضائل کے بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، کمالات انسانی کو حاصل کر سکتا ہے، علم اور عمل دونوں۔ علم کے بغیر عمل بھی انسان کو کسی نتیجہ تک نہیں پہنچا سکتا ہے، جب نہیں جانتا ہو تو کیا عمل کرے گا۔ ایک عابد کو لوگوں نے دیکھا کہ گردن میں چوہا لٹکا ہوا ہے، پوچھا یہ چوہا کب سے تمہارے گردن میں؟ کہا 3 سال سے۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے اس چوہا کو مارا تھا، یہ مر گیا، اب اس کے سزا کے طور پر میں نے اس کو اپنے گردن میں آویزان کیا ہے۔ اب یہ نہیں جانتا تھا کہ نماز باطل ہوتی ہے ایک مردار اپنے ساتھ رکھنے سے۔ علم کے بغیر عمل بھی انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتا ہے۔ ہماری احادیث میں ہے، العامل بغیر فقہ کحمار الطاعون، معصوم فرماتے ہیں وہ آدمی جو عمل کرتا ہے لیکن سمجھے بغیر، فقہ کے بغیر، دین سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کے بغیر عمل کرتا ہے تو اس گدھے کی طرح ہے جو چکی کو چلا رہا ہے۔ چکی چلانے کے لیے پانی ڈالتے ہیں اور پانی نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے، جانور اطراف میں گھومتا ہے، تو وہ پوری زندگی اطراف میں گھومتا ہے، اس کے باوجود ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ہے، اسی جگہ پر ہے۔ اسی جیسا ہے، اگر معرفت کے بغیر عمل کرے، اسی طرح سے اگر معرفت ہو عمل نہ ہو، شیطان کے پاس ہم سب سے زیادہ معرفت ہے، علم ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، خدا کے ساتھ گفتگو کی ہے اس نے، ہمیں یہ توفیق نہیں ملی ہے۔ حضرت آدم کو بنتے ہوئے دیکھا، نبی بنتے ہوئے دیکھا، اور سجدہ ہوتے ہوئے دیکھا، سب کچھ دیکھا، باقی انبیاء کی خدمت میں بھی پہنچا، وہ جانتا ہے، لیکن علم کے باوجود نہ ایمان لاتا ہے اور نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو علم و ایمان دونوں اگر ساتھ ہو، انسان مقصد تخلیق کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اس مقصد تک پہنچانے کے لیے انبیاء آئے، ائمہ آئے۔ عزاداری کا مقصد، ایک اہم مقصد یہی مسئلہ ہے، یا کہے کہ سب سے اہم مقصد یہی ہے۔ کل دین کی تمام کوششوں کا نتیجہ انسان کو صالح بنانا ہے، عامل بنانا ہے، عالم بنانا ہے، انسان کے عقیدہ کو صحیح بنانا ہے، انسان کے عمل کا اصلاح کرنا ہے۔ یہ فلسفہ تخلیق، فلسفہ نبوت، فلسفہ امامت یہی ہے، امتحانات الہی کا فلسفہ یہی ہے۔ تو اس مقصد میں عزاداری بہت ہی مؤثر ہے۔ کیوں؟ انسان جو عمل کرتا ہے، عمل کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، ہمارے بچے سکول پڑھتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اتنا پڑھنا ہے، بعد میں نوکری کرنا ہے۔ کارخانے میں کام کرنے والا، آفس میں کام کرنے والا، جو بھی مختلف قسم کے جابس کرتے ہیں، سب سے پوچھئے کیوں آپ یہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے زندگی کے لیے۔ تو یعنی اس کے علم اسے کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ ایک پاگل کبھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ تو ایک علم ہے، عقل ہے، جو انسان کو عمل کی طرف بھیجتا ہے، کام کرو، زندگی بناؤ۔ آخرت میں بھی، آخرت کے لیے جنت جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے عقیدہ صحیح کرو، عمل صحیح کرو۔ یہ عقل اور علم انسان کی دنیا کی آبادی کے لیے بھی، دنیا میں سعادت حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں سعادت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن انسان صرف علم کی بنا پر کام کرنے سے، کام تو کرتا ہے، اپنی مصلحت اسی میں ہے، لیکن اتنا خوش نہیں رہتا ہے۔ دفتر میں جانے والے جانتے ہیں، اتنا خوشی کے ساتھ دفتر میں نہیں جاتے ہیں۔ پڑھنے والے طالب علم ہزار شکایت اور شکوں کے ساتھ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے۔ کارخانوں میں جانے والے دیکھتے ہیں، یعنی جانتا ہے میرے اس کام کے نتیجے میں مجھے پیسہ ملے گا، پیسے کے ذریعے میں اپنے زندگی کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، لیکن کام کی تلخی کے احساس کرتا ہے، کام سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ انسان سے کام لینا چاہے، انسان پر سب سے زیادہ مؤثر اس کے دل ہے۔ یعنی آپ اس کام کو کرتے ہیں جس کو آپ کا دل چاہتا ہے، ایسا ہے نہیں؟ یعنی وہ کام جس کو ہمارا دل چاہتا ہے مزے سے ہم کریں گے. اس کام کو جب شروع کرتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. مثلا نماز, جس کے دل میں عشق خدا ہے اس کی نماز کو دیکھیے, آپ کے پائے مبارک سے برچی نکالی گئی, احساس نہیں فرمایا. لیکن جس کے دل میں وہ عشق نہیں ہے جنت کے لیے, یہ بھی صحیح ہے, قابل قبول ہے, جنت کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے پڑتا ہے, تو پانچ منٹ کی نماز ایک گھنٹے کے برابر سنگین تصور کرتے ہیں. تو یہ عشق, یعنی عشق محبت دل بے عبارت دیگر, جس کام کو آپ کا دل چاہتا ہے اس کام کو بے خوشی انجام دیں گے, لذت کا احساس کریں گے, اور یعنی بور بھی نہیں ہوں گے, خستگی بھی اس میں نہیں ہوگی, تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. لیکن جس کام کو آپ کا دل نہیں چاہتا ہے, صرف عقل کہتی ہے کرو, آپ کا علم کہتا ہے کرو, کام تو کریں گے لیکن انتہائی شکوہ و شکایتوں کے ساتھ. تو انسان کی تربیت کے لیے علم بھی چاہیے تاکہ وہ سمجھے کہ میری مصلحت کس میں ہے, میرے نقصان کس میں ہے, میری سعادت کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے. علم بھی چاہیے لیکن علم کے ساتھ اس کام سے محبت بھی چاہیے, شوق بھی چاہیے, رغبت بھی چاہیے. اسی لیے آج کل سکولوں میں وغیرہ میں بچوں کو ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کے شوق کس لائن میں ہے, کس علم سے, کس لائن سے زیادہ اس کا شوق ہے, اسی لائن پہ اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ بھاگ نہ جائے, چھوڑ نہ جائے, بوریت احساس نہ کرے. یعنی جس کام کے حوالے سے شوق ہے پیسہ نہ ملے بھی کرے گا, جس کام میں شوق نہیں ہے پیسہ دے بھی کام چوری کرے گا, صحیح کام نہیں کرے گا, بوریت کا احساس ہوگا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے انسان کے اعمال پر اس کے دل کا اثر زیادہ ہے اس کی فکر کے بھی نسبت. اگرچہ فکر کے بھی اثر دل پر ہوتا ہے, یعنی انسان کی عقل جب کہتی ہے کہ تمہیں جنت اس عمل سے ملے گی تو دل آمادہ ہو جاتا ہے, لیکن آمادگی کے درجات مختلف ہیں. دل خود کے اندر عشق ہو تو بہت زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے, عقل نے کہا, ذہن نے کہا, فکر نے کہا تمہارے مفاد اسی میں ہے, وہاں پر بھی دل آمادہ ہو جاتا ہے لیکن کم درجے میں. ورنہ دل آمادہ نہ ہو تو انسان کوئی کام نہیں کرتا. آپریشن کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, اپنے ایک عضو بھی کٹوا دیتا ہے, وہاں پر عقل کہتی ہے جان بچانے کے لیے یہ کام ضروری ہے, دل بھی تیار ہو جاتی ہے. دل میں چاہت نہیں ہے لیکن ایک ثانوی چاہت پیدا ہو گئی کہ مجھے زندہ رہنا ہے, زندہ رہنے کے لیے آپریشن کی ضرورت. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر عقل کے مطابق, فکر کے مطابق, علم کے مطابق عمل کرتے ہیں وہاں پر یہ فکر, یہ عقیدہ, یہ علم, یہ عقل آپ کے دل کو کسی حد تک آمادہ کرتے ہیں تاکہ دل قبول کرے اس عمل کو. اب اس کے ساتھ اگر دل اس عمل کے ساتھ محبت کرے, اس عمل سے شوق و رغبت دل کے اندر ہو تو آسانی کے ساتھ انجام دے گا. تو دین بھی چاہتا ہے کہ اگر اسلام پیش ہوا ہمارے سامنے, نماز, روزہ, سب کچھ, اس پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ اس پر عمل کرنے سے جنت ملے گی, جہنم کے عذاب سے ہم بچیں گے. یہ عقل کہتی ہے تم اپنی مصلحت کو سوچو, تمہاری سعادت اسی میں ہے, لیکن ابھی تک دل تیار نہیں ہے. اگرچہ خدا نے انسان کو فطرت کے ساتھ خلق کیا اور فطرت میں تمام پاکیزہ جذبات ہے, پاکیزہ جذبات فطرت میں ہے, اسی لیے اخلاق حسنہ کو آپ فطرتاً پسند کرتے ہیں, خدا پرستی میں ایک سکون محسوس کرتے ہیں. یعنی انسان, یعنی فطرت کا مطلب کیا, یعنی اچھے جذبات دل کے اندر آ جائے, اچھے اقدار جذبات میں شامل ہو جائے، دل میں جگہ پیدا ہو جائے، دل میں گوشے نرم پیدا ہو جائے پاکیزہ جذبات کے لیے، یعنی پاکی دیکھو عدالت کو سارے بشر پسند کرتے ہیں، انصاف کو، امانت داری کو، وفا کو سارے بشر پسند کرتے ہیں. یہ کیوں؟ خدا نے اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ آپ صرف یہ نہ سمجھے عدالت اچھی چیز ہے، بلکہ عدالت کی محبت آپ کے دل میں آ جائے، تاکہ مزہ آ جائے، چاہت ہو. اسلام پورا اسلام دین فطرت ہے، فطرت انسان کے مطابق ہے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہماری تربیت غلط کی وجہ سے ممکن ہے اسلام سے دوری پیدا ہو، جس طرح سے علم کی چاہت فطری ہے، لیکن اگر ایک آدمی کے سامنے شب و روز کہا جائے علم کے نقصانات ہیں، رشوہ چلتا ہے، علم کی قدردانی نہیں ہوتی ہے، یہ ہزار مذمتیں کرو تو وہ علم کی شوق ختم ہو جائے گا. کسی بھی فطری عمل کے خلاف زمینہ تیار کرو، اس کے شوق کیا ہو جائے گا؟ دب جائے گا. فطرت ختم نہیں ہوتی ہے لیکن دب جاتی ہے. جس طرح سے دین فطرت میں ہے لیکن اس کے خلاف بولتے بولتے آخر میں اس دین اس کے وجود کے اندر کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ تو دین پر عمل کرنے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے، ایک معرفت دین، صحیح معرفت، دوسرا عشق دین، دین کے ساتھ محبت ہو، پورے دل دین کو دے دے، پورے دل دین کو دے دے، پھر دین پر آسانی سے عمل کریں گے. اس کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ بہترین راستہ یہی ہے کہ آپ کا، آپ کی فکر، آپ کا عقیدہ، آپ کے عقائد مستند ترین سرچشمے سے آئے. تو اسی لیے اسلام نے کیا انتظام کیا؟ پہلا انسان معصوم، آخری انسان بھی معصوم، یعنی بشر کو معصومین سے محروم نہیں کیا، تاکہ ہمیشہ خالص فکر ان بشر کو ملتی رہے. یہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ پورا دین کردار محمد و آل محمد، یعنی آپ اسلام کی نماز کو دیکھیے، اس میں کردار علی نظر آئے گی، حسین کی کردار نظر آئے گی، سید سجاد کی کردار نظر آئے گی، پیغمبر خدا کی کردار نظر آئے گی، جناب سیدہ کی کردار نظر آئے گی. مستحبات میں بھی، تیروں کی بارش میں نماز جماعت ادا کرنا، اسیری کے دنوں میں کمزوری کے باوجود شہزادی نماز شب ترک نہیں فرماتی، تو ایک قسم کی آزاداری کا پیغام کیا ہے؟ یعنی آپ کی تربیت کے لیے دل بھی ساتھ دے دے، فکر بھی ساتھ دے دے. تو دین انسان کو دیندار بنانے کے لیے، باعمل بنانے کے لیے صرف فکر کا اصلاح کافی نہیں ہے، فکر کے ساتھ دل کے جذبات کو بھی اصلاح کرنا پڑے گا، دل کی چاہتوں کو بھی اصلاح کرنا پڑے گا، دل کی نفرتوں کو بھی اصلاح کرنا پڑے گا. دل بھی خدائی بن جائے، فکر بھی خدائی بن جائے. اصل ایمان کا تعلق دل سے ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. قرآن نے اعراب سے کہا، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم نے ایمان لے آیا. فرمائی یہ کہو حبیب کہ تم نے ابھی تک ایمان نہیں لایا، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. قولو اسلمنا، یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے لیے زبان پر شہادتیں جاری کرے، دل میں نفاق بھی ہو اسلام کا حکم لگ جاتا ہے. وہ قیامت کے دن تو کافر ہوگا، لیکن دنیا میں حکم اسلام اس پر لگا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ زبانی طور پر اسلام کا اظہار کرے، معلومات بھی جمع ہو جائے، تب بھی ایمان نہیں. ایمان کب ہے؟ جب وہ علم دل میں داخل ہو، دل اس علم کے سامنے تسلیم ہو جائے. انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے. اب آزاداری کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ کی فکر بھی حسینی ہو جائے، آپ کی جذبات بھی حسینی ہو جائے. انسان کے جذبات، انسان کے دل اگر حسینی ہوا، انسان کے دل مسلمان ہوا، تو آسانی کے ساتھ اسلام پر عمل کرے گا. آپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، آخری دم تک خدمت کرتے ہیں. مرتے وقت بھی ممکن ہے باپ یہی احساس کرتا ہے کاش میں مزید کچھ کماتا بچوں کے لیے. یہ کیوں؟ عقل تو نہیں کہتی بچوں کے لیے قربانی دے دو، یہ دل کہتا ہے بچوں کے لیے قربانی دے دو، دل کہتا ہے بچوں کے لیے قربانی دے دو. یہ دل کا پیغام ہے. دل یعنی پیش کرنا، فداکاری کرنا، اور جتنی خدمت کرتا ہے اتنا ہی لذت کا احساس کرتا ہے. تو آزاداری کا مقصد یہ ہے کہ دین صرف آپ کے فکر کا حد تک نہ رہے، آپ کے دل میں بھی داخل ہو جائے. جس طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے اسی طریقے سے دین سے بھی محبت کرے. عقیدہ، فکر اور دل کی فرق نسبت کیا ہے؟ انسان کے اعمال میں جذبات کا اثر ہے، فکر کا اثر. کچھ اعمال فکر کے مطابق انجام دیتا ہے، کچھ اعمال جذبات اور دل کی وجہ سے انجام دیتا ہے. اس کی مثال جو بیان کیا جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ گاڑی آپ لے لیں، گاڑی میں انجن ہے. انجن کا کام کیا ہے؟ گاڑی کو آگے بڑھاتی ہے. ایک لائٹ ہے، راستہ بتاتی ہے. اگر لائٹ نہ ہو، صرف انجن ہو، یہ گاڑی تو آگے بڑھے گی لیکن دیوار سے ٹکرا کر ختم ہو سکتی ہے. لیکن لائٹ ہو، انجن نہ ہو، تو راستہ تو نظر آئے گا لیکن ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گی. اسی طرح سے انسان کے دل اور فکر ہے، علم اور جذبات ہے، معرفت اور محبت ہے. کہ اگر صرف علم ہو، فکر ہو، لیکن اگر دل ساتھ نہ ہو، عشق ساتھ نہ ہو، جذبات ساتھ نہ ہو، یہ انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا. سارے علوم حاصل کرے، علامہ دہر بن جائے، لیکن دل میں اگر خدا نہیں ہے، دل میں اہل بیت نہیں ہے، دل میں حسین نہیں ہے، یہ قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. حیوانیت اور درندگی کے ماحول میں رہے گا. لیکن اگر علم نہیں ہے، صرف عشق ہے، محبت ہے، آگے بڑھے گا. لیکن عرض کیا، گاڑی میں انجن ہو، لائٹ نہ ہو، دیوار سے ٹکرا سکتی ہے، یہاں پر بھی یہ خطرہ. حدیث میں ہے، جو شخص بغیر معرفت مومن ہوا ہے کچھ لوگوں کے کہنے سے، تو کچھ اور لوگوں کے کہنے سے دوبارہ دین سے خارج ہو جائے گا. اسی لیے عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ یعنی انسان کو مسلمان بنانا ہے، اس کے فکر کو بھی اور اس کے دل کو بھی. فکر کو فکر حسینی، دل کو عشق حسینی دینا ہے، جذبات حسینی دینا ہے. تو وہ نماز جس کو ہم قرآن سے لیتے ہیں، اقیم الصلاۃ، فکری لحاظ سے یہ کہ واجب عمل ہے، لیکن کربلا کی نماز بتائے گی کہ نماز ایک شیعہ کا معشوق بن جائے گی. کربلا سے عشق نماز لیں گے، قرآن سے عقیدہ نماز لیں گے، قرآن سے فکر جہاد لیں گے، کربلا سے عشق جہاد لیں گے. قرآن سے دین کی نسبت میں، انسانیت کی نسبت میں احساس ذمہ داری لیں گے، کربلا سے دین کی نسبت میں احساس ذمہ داری لیں گے، لیکن عاشقانہ احساس ذمہ داری لیں گے. عاشقانہ کس طریقے؟ جناب شہزادی کے واقعہ آپ سب کو یاد ہے. 11 محرم کے وقت، یعنی وہ سخت ترین مرحلہ ہو سکتا ہے کہ پہلی بار شہزادی حسین کی لاش پر پہنچی. آپ کے ایک دست مبارک کو حسین کی کٹے ہوئے گلے کے نیچے رکھا، اور ایک دست مبارک کو آپ کے پشت کے نیچے کچھ اٹھایا، فرمایا خدا یا اس قربانی کو قبول فرما. یہ کیا مطلب؟ یعنی اس سے بڑھ کر خلوص ممکن نہیں ہے، اس سے بڑھ کر قربانی ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عشق خدا اس حد تک زینب کے دل میں ہے، عشق خدا اس حد تک ہے کہ دعا کرتے خدا یا اس قربانی کو قبول فرما. میں نے عرض کیا، والدین زندگی بھر بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، آخری لمحات میں بھی احساس کرتا ہے شاید کچھ مزید محنت کرتا. آپ کے پاس بہت عزیز، بہت محترم مہمان آتا ہے، آپ کے پاس جتنے ممکن ہو اس کی خاطر خواہ خدمت کرتے ہیں، اس کے باوجود احساس رہتا ہے کوئی کمی تو نہیں رہی، کوئی کسر تو نہیں رہا، اس احترام کی وجہ سے. یہ ہے ہمارے ائمہ اطہار جو دعاؤں میں خدا کے سامنے گناہ کے اعتراف کرتے ہیں، کوتاہی کے اعتراف کرتے ہیں. اس کے کئی فلسفے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے، عظمت و خدا کا احساس ہے اسی لیے یہ اعترافات کرتے ہیں. جس طرح سے مہمان کے لیے جو کچھ ممکن تھا آپ کرتے ہیں، اس کے باوجود معافی مانگتے ہیں نا، جو کچھ ممکن تھا آپ نے کیا اس کے باوجود معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کرے، آپ کی خدمت نہیں کر سکا. یعنی مہمان کے واقعی آپ کے دل میں احترام ہو تو یہی احساس رہتا ہے. پاؤں میں تکلیف ہے، کوئی مہمان آتا ہے میں پاؤں کو جمع نہیں کر سکتا ہوں یا اٹھ نہیں سکتا ہوں اس کی تعظیم کے لیے، تو بے ادبی معاف کرو، بے ادبی ہوئی معاف کرے، جبکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہوں. یہ اس کے احترام میں ہوتا ہے. تو خدا کی اتنی عظمت ان ہستیوں کی نگاہ میں ہے، ہم تو نامحرم ہے، اسرار الہی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے لیے شعر ہے. لیکن یہ ہستیوں نے سخت ترین مراحل، اس مرحلے سے بڑھ کر کوئی سخت مرحلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ شہزادی نے دعا کہ خدایا اس قربانی کو قبول فرما. ابن زیاد شماتت کر رہا تھا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا تو کیا فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، خدا نے نیکی، جمیل جمال حسن کو کہتے ہیں، اچھا عمل، خوبصورت کام، خوبصورت عمل کا علاوہ کچھ انجام نہیں دیا. یہ تقریب میں ہو سکتا ہے میں ایک مولانا ہوں کہہ سکوں، لیکن ان حالات میں کوئی نہیں کہہ سکتا، حقیقت کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو یہ کیا ہے، کربلا سے ہم دین کی نسبت میں معرفت بھی حاصل کرتے ہیں، عشق بھی حاصل کرتے ہیں. وہ کہاں پر ہے، عزاداری میں. عزاداری آپ کو دین کی معرفت بھی دیتی ہے، دین سے محبت بھی دیتی ہے. عزاداری جذبات کے عروج کا نام ہے. انسان کے دل آمادہ ہو جاتا ہے عزاداری میں پیغام حسینی سننے کے لیے، عشق حسینی کے لیے. تو عزاداری کا ایک اہم فلسفہ یہی ہے کہ دین کا فلسفہ ہے، تخلیق انسان کا فلسفہ، انسان کی تربیت ہے. آزاداری کے ذریعے انسان کی تربیت ممکن ہے، یعنی آزاداری کے ذریعے آپ انسان کو صحیح فکر بھی دیتے ہیں اور صحیح عشق بھی دیتے ہیں، جذبات بھی دیتے ہیں. جذبات کی مثلا عرض کے بچوں کی خدمت کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں، کیوں آپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، صرف جذبات کہتے ہیں بچوں کی خدمت کرو. بیٹے کی کسی نے بیٹے کی توہین کی، دوسرے نے آپ کی بیٹی کے خدا نخواستہ توہین کی، تو آپ کو غصہ زیادہ کہاں پر آتا ہے، بیٹی کی نسبت میں نا. ممکن ہے جان دے دے بیٹی کی تو ہم توہین کو برداشت نہیں کریں گے، یہ جذبات کا حکم ہے. جذبات بھی فطرت کا ایک حصہ ہے، خدا نے انسان کو یہ نعمت دی ہے تاکہ اقدار کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے، انسانیت کی حفاظت کرے. جذبات ہو تو استہ دل اقدام کرتا ہے، اور یعنی صبر کرنے والا دو قسم کے ہیں، ایک یہ ہے کہ مشکلات کو تلخی، صبر کا معنی عربی زبان میں ہی تلخی کو کہتے ہیں، ایک گیا ہے تلخ گیا ہے اس کو عربی میں صبر کہتے ہیں، کیونکہ مشکلات برداشت کرنا تلخ ہوتا ہے، اسی لیے مشکلات برداشت کرنے کا نام بھی کیا رکھا ہے، صبر رکھا ہے. شروع میں اس گیاہ کا نام تھا صبر. آپ جانتے ہیں رمضان میں، رمضان سے پہلے حضور نے جب خطبہ دیا، خطبہ شعبانیہ، اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے، حضور فرماتے ہیں ورع ہے، پرہیزگاری ہے. فرمایا علی کیسا ہوگا جب آپ کے سر اطہار پر اسی مہینے میں وار ہوگی، آپ شہید ہو جائیں گے. تو علی نے ایک جملہ پوچھا، یہ ہماری تربیت کے لیے شاید پوچھا ہے مولانا، فرمایا یا رسول اللہ جس وقت میرے سر اطہار پر وار ہوگی اس وقت میرا دین محفوظ ہے یا نہیں، میرا ایمان محفوظ ہے یا نہیں. دیکھیے علی کیا پوچھتے ہیں، میرا دین و ایمان شہادت وقت محفوظ ہے یا نہیں. پیغمبر نے فرمایا محفوظ ہے یا علی. تو کیا فرمائے؟ پھر کوئی پرواہ نہیں یا رسول اللہ، وہ تو پھر صبر کا موقع نہیں ہے، شکر کا موقع ہے، شکر کا موقع ہے. مصائب کو اقلاء برداشت کرتے تلخیوں کے ساتھ، جنت چاہنے والے برداشت کرتے تلخیوں کے ساتھ، جہنم سے بچنے والے برداشت کرتے تلخیوں کے ساتھ، یہ قابل قبول دین میں. لیکن خدا کے عاشق، اہل بیت کے عاشق ان مصائب کو برداشت کرتے ہیں لذت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، لذت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، یہ نتیجہ ہے. پس تربیت کے لیے دل کو بھی آمادہ کرنے کی ضرورت، دین کے لیے فکر بھی آمادہ کرنا ہے، دل کو بھی آمادہ. دل آمادہ ہو جائے تو اعضاء و جوارح آمادہ ہو جاتے ہیں. آپ کے اعضاء و جوارح دل کے تابع ہیں، فکر سے زیادہ دل کے تابع ہیں. یہ اب حضرت میں یہی دل کو آمادہ کرتے ہیں فرمان اہل بیت سننے کے لیے، سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کے لیے، کردار اہل بیت کو اپنانے کے لیے، عمل اہل بیت کو اپنانے کے لیے. تو انسان کی تربیت کی ضرورت ہے، یہ عزاداری ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے. ایک اہم حکمت عزاداری یہی ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیے کتنی مثلا مال اور دولت اور ثروت خرچ کرتے ہیں شیعان اہل بیت عزاداری کے لیے، کتنے خرچ کرتے ہیں، یہ دل کا حکم ہے نا. کتنی قربانیاں دیتے ہیں آزاداری کے لیے، یہ دل کا حکم ہے. کتنی خون دیتے ہیں، کتنے آنسو دیتے ہیں، سب دل کا حکم ہے. اب انسانوں کی تربیت کے لیے عشق اہل بیت اور غم اہل بیت اور جذبات اہل بیت ہمارے دل میں زندہ ہونے کی صورت میں، جو کچھ محبوب اہل بیت ہے ہمارا محبوب ہوگا، جو کردار اہل بیت ہے ہماری کردار ہوگی. لیکن عرض کیا اس جذبات کے ایک عیب ہے، جذبات تنہا ہو تو نقصان بھی دے سکتا ہے. چنانچہ صرف آپ کے پاس علم، آپ بعض وقت حیران ہوتے ہیں اتنا بڑا عالم غلط کام کیوں کرتا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے دل خالی ہے. ہمارے حدیث میں ہے کہ خدا کے لیے آسمان و زمین میں گنجائش نہیں ہے لیکن مومن کے دل میں گنجائش ہے، یعنی خدا کو دل میں بٹھانا ہے. صرف فکر میں ہونا کافی نہیں ہے. تو یہ عشق اہل بیت، عزاداری اہل بیت دین کو دل میں بٹھا دیتا ہے. آپ کی خدمت میں کچھ تاریخی مثال دیتا ہوں. عشق اہل بیت سے پوری تاریخ میں غالیوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، یہ اپنے طرف ایک باب ہے. خود اہل بیت انتہائی شکایتیں کرتے، احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ شیعوں کے محبت سے غالی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ایک ابھی بھی دیکھیں عبادت کے کیا مقام ہے اہل بیت کے پاس، آپ خود جانتے ہیں. شب عاشور مہلت مانگے عبادت کے لیے، اب کیا کہتے ہیں؟ مسجد علی کے مقتل ہے. یہ کیوں، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ کچھ تو سازشی لوگ ہیں اوپر کے کچھ لوگ، لیکن عام طور پر محبت اہل بیت دل میں ہے. لیکن محبت ہے معرفت کے بغیر، اگر محبت معرفت کے ساتھ ہو تو یہ بات نہیں کرتا. اور وہ جو سازشی لوگ ہیں وہ بھی جرأت نہیں کرتے، سازشی دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے دین کو نہیں جانتے ہیں، تو محبت کے اسلحہ کے ذریعے ان کو دین سے دور کریں گے. ایک واقعہ شاید مجلس سے اتنا مناسب نہ ہو، واقعہ ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتابوں میں موجود ہے. ایک شیطان نے ایک دن اعلان کیا اپنے تمام شاگردوں کو، میٹنگ ہے، میٹنگ بلایا اور کہا کہ ایک عابد ہے ادھر، اس عابد کو گمراہ کرنا ہے اور ہم گمراہ نہیں کر سکے. ہر ایک نے، کسی نے کہا مال کے ذریعے، کسی نے کہا فلان چیز کے ذریعے اس کو گمراہ کریں گے، شیطان نے قبول نہیں کیا، ابلیس نے نہیں مانا. تو ایک نے جو اس کا نام خناس تھا، قرآن میں اس کا نام آیا ہے، اس نے کہا اس عابد کو عبادت کے ذریعے گمراہ کریں گے. عابد ہے، عبادت کے ذریعے اس کو گمراہ کریں گے. کیسا؟ اس کو شیطان نے بھی اسی کو پسند کیا، ابلیس نے بھی اسی کو پسند کیا. یہ چلا گیا اس عابد کے پاس، مسلسل عبادت کرتا رہا، عابد تھک کر بیٹھ جاتا تھا، کچھ عبادت کر کر کے آخر میں آرام کرتا تھا. یہ شیطان مسلسل عبادت کرتا تھکتا ہی نہیں، عابد اس کا مرید بن گیا. کہا کہ یہ طاقت، یہ صلاحیت آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ کہا مت پوچھو. اصرار کیا تو کہا کہ گناہ میں نے کیا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں توبہ کیا، توبہ کے بعد یہ طاقت آ گئی میرے اندر. تو عابد نے کہا یہی گناہ میں بھی کرتا ہوں. اب گناہ کرنے کے لیے گیا، اور جس کے پاس گناہ کرنے کے لیے گیا اس نے اس کو بیدار کیا، تم کو شیطان نے بھیجا ہے. وہ گناہگار تھا لیکن باشعور تھا، یہ عابد تھا، شب روز عبادت کر رہا تھا لیکن جہالت تھی. یعنی معرفت کے بغیر اگر ہو تو دشمن شیطان ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اہم چیز یہ، عشق اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے. تاریخ میں بنو امیہ، بنی عباس غالیوں کے ساتھ، غالیوں کے رہبران کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب شوم کے پاکیزہ جذبات سے استفادہ کرتے تھے. ہمارے عصر اخیر میں عراق سے تمام شیعوں نے انگریز کو بگا دیا. 1918 میں عراق سے بگا دیا، شاید عالم اسلام کا پہلا ملک ہے جس سے انگریزوں کو بگا دیا. خود علماء گئے اور جہاد لڑے. پھر بعد میں انگریز نے کیا کیا، اردن سے ایک سید جس کا تعلق دوسرے فرقے سے ہے، عام مسلمانوں سے ہے، اردن سے ایک سید جو انگریز کا پٹھو تھا لایا اور عراق میں اس کو بادشاہ بنایا. عراق کے شیعہ بڑے خوش ہو گئے، ہمارے بادشاہ جو ہے سید ہے. لیکن محبت اہل بیت کی وجہ سے خوش ہو گئے. اس کی منشا تو بہت پاکیزہ منشا ہے لیکن جہالت تھی، نہیں جانتے تھے کہ ایسے سیدوں کو اہل بیت پسند نہیں کرتے ہیں جو انگریز کے پٹھو ہو. دیکھیے محبت تھی، معرفت نہیں تھی. شاہ کے باپ کہتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں کسی پہاڑی سے نیچے گر رہا تھا، خطرے میں تھا، تو ایک ایسی ہستی آئی نورانی جس کے بازو کٹا ہوا تھا، اس نے مجھ کو بچایا. اب حکومت کی طرف سے بھی ظاہر حکومت کے پٹھو ہوتے ہیں وغیرہ، انتظام ہوا اور کافی مٹھائیاں بانٹی گئی، ایران کے عوام خوش ہو گئی. دیکھو ہمارے بادشاہ کو، شاہ کے باپ تو بالکل شقی انسان تھا، خود شاہ ایران سے زیادہ شقی تھا باپ. شاہ کے باپ کو علمدار نے نجات دی. اب اگر یہ لوگ محبت علمدار کے علاوہ معرفت بھی رکھتے، علمدار کے وہ اشعار سب کو یاد ہے، کیا فرمایا، واللہ ان قطعتم یمینی انی ابدا احامی عن دینی وعن امام صادق یقینی نجد النبی المصطفی الامینی. قسم بخدا تم نے میرے دائم بازو کاٹ دیا ہے، قطع کیا ہے، قلم کیا ہے، تب بھی میں دین سے دفاع کرتا رہوں گا، پیغمبر کے فرزند سے دفاع کرتا رہوں گا، امام برحق سے دفاع کرتا رہوں گا. اب یہ شاہ کے باپ علمدار کے پاس پہنچ جاتا، علمدار کے تلوار اس پر بھی لگتی، نجات نہیں دیتا. یہ تو یزید اور اس میں کیا فرق ہے، دشمن دین ہے دونوں، دونوں دشمن دین ہیں. لیکن وہی معرفت نہ ہونے سے لوگوں نے یہ احساس کیا کہ علمدار اس کو نجات دے رہے ہیں. یہ مسائل پیش آتا رہتا ہے. یعنی لیکن ایک چیز جب دل میں ہوتی ہے اور جذبات اس کا حق میں ہیں، اس کے دفاع کے لیے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. عشق ہے، عشق خود اس کے محافظ ہے. غم اہل بیت، آزاداری اہل بیت، عشق اہل بیت کے خود محافظ ہے. کسی اور انتظام کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آپ اپنے بچوں کی حفاظت کیوں کرتے ہیں، دل کی وجہ سے. تو اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی آزاداری، اہل بیت کی کیا نام جشن کو آپ دل کی وجہ سے مناتے ہیں. اور وہ دین جس کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دی، اگر معرفت ہو تو اسی طریقے سے دین سے دفاع کریں گے. دین کے عشق ہوگا جس طریقے سے آزاداری کے عشق ہے. حسین نے کیا فرمایا، احب الصلاۃ میں نماز سے محبت کرتا ہوں. پیغمبر فرمائے قرۃ عین الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اگر محبت ہو معرفت نہ ہو ممکن ہے دشمن اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے. اگر معرفت ہو محبت نہ ہو تو بھی شیطان کے پاس معرفت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ تب بھی کیا ہے، کافر ہے. تو عزاداری کا مقصد یہ کہ انسان کو با معرفت بھی بنانا ہے. معرفت امام آپ کو پیش کرتا ہے. عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ فضائل امام، مناقب امام، کمالات امام، سیرت امام، مقاصد امام، فرمان امام بیان. تو معرفت امام، معرفت دین، معرفت اسلام، معرفت پیغمبر، ہمارے عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تفسیر، حدیث، سیرت، فضائل، مناقب بیان ہوتا ہے. دین کی معرفت بھی ہوتی ہے عزاداری، یعنی ہماری عزاداری عظیم ترین درسگاہ ہے. دوسرے درسگاہوں میں صرف معرفت دیتے، یہاں معرفت اور عشق دونوں دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا عزاداری کی ضرورت ہے، آپ کتابیں لکھو، دین کے معرفت پیش کرو، اہل بیت کے معرفت پیش کرو، سیمینار رکھو، اہل بیت کے معرفت پیش کرو. عزاداری کر کے لوگوں کو رلاتے کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیا ہے، صرف معرفت سے انسان راہ راست پر نہیں آتا ہے، اس کے دل بھی مسلمان ہونا پڑے گا، فکر بھی مسلمان ہونا پڑے گا. اگر فکر مسلمان ہو، دل مسلمان نہ ہو، وہ حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا ہے. اب دونوں کو اسلامی بنانے کے لیے، خدائی بنانے کے لیے عزاداری بہترین ذریعہ ہے. عزاداری کے ذریعے معرفت دین، معرفت امام، معرفت نبی، معرفت فروع دین، معرفت اصول دین، اور ساتھ عشق دین، عشق اہل بیت، دونوں تقسیم ہوتا ہے. عشق کیوں؟ معرفت کے بعد خود بخود عشق ہو جاتا ہے، آپ کے بس کے بعد نہیں ہے. انسان حسن کے سامنے خاضع ہو جاتا ہے. اہل بیت مظہر صفات خدا ہے، یعنی حسن خدا کا. ہم تو نامحرم ایک قسم کے، لیکن حسن خدا کے مظہر اعلی اہل بیت. اسی لیے جب اہل بیت کی صفات پڑھیں گے خود بخود انسان عاشق ہو جاتا ہے، محب اہل بیت ہو جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں اہل عمل ہو جاتا ہے، مخلص بھی ہو جاتا ہے. آپ اپنے بچے کے لیے خدمت جب کرتے ہیں، بچوں کو بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ خلوص ہے نا، تو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عشق دین آپ کے پاس ہے، عشق اہل بیت ہے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، لوگ تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، محسوس نہیں کرتے. جب محبت ہو، خلوص محبت کا لازمہ ہے، معرفت کا لازمہ محبت ہے، محبت کا لازمہ خلوص ہے. لیکن محبت صرف معرفت سے نہیں ہے، جتنا آپ یاد کریں گے اتنا آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. آپ کا عزیز ترین عزیز جب دور چلا جاتا ہے آپ بہت احساس کریں گے. اگر مسلسل ٹیلی فون کرتے رہے، آج کل تو دیکھ بھی سکتے ہیں، خطوط لکھتے رہے، اس کی تصویر آپ کے سامنے ہو، تو یہ محبت برقرار رہے گی. اگر آہستہ آہستہ یاد کرنا چھوڑ دیا تو محبت بھی کم ہوتی چلی جائے گی. یہ انسان کی فطرت ہے کہ محبوب کی جتنی یاد کریں گے اتنا محبت بڑھ جائے گی. تو محبت اہل بیت اجر رسالت ہے، ذریعہ نجات ہے، شفیع روز قیامت ہے، خدا تک جانے کا راستہ ہے. قرآن خود فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. خدا تک جانے کا راستہ محبت اہل بیت ہے. اس محبت کو بڑھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ مسلسل یاد کرتے رہو، مسلسل ذکر کرتے رہو، مسلسل ان کی عظمتیں بتاتے رہو، تو ان کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو عزاداری کیوں ہم ہر سال مناتے ہیں، ہر ہفتے میں مناتے ہیں، ہر مناسبت پر مناتے ہیں؟ تاکہ محبت اہل بیت بڑھ جائے، روز بروز ہمارے دلوں میں زندہ سے زندہ تر ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں کل اسلام زندہ ہوتا ہے. تازگی آتی ہے. آپ محرم میں دیکھیں کتنی آپ کے اندر تازگی آ گئی. اگر آپ تھوڑے سے بور ہو چکے تھے, تھک چکے تھے, تو محرم میں کیا ہے, دینی جذبات بیدار ہو جاتے ہیں, دینی نشاط میں اضافہ ہوتا ہے, تازگی آ جاتی ہے, انبساط آ جاتی ہے, جذبہ میں دینی اضافہ ہوتا ہے, چارج ہو جاتا ہے دین کے وجہ حوالے سے. یہ کس کے نتیجے میں؟ آزاداری کے نتیجے. آزاداری یعنی محبت اہل بیت کو روز بروز بڑھانا, معرفت اہل بیت کو روز بروز بڑھانا, اپنی تصویر کو اہل بیت کی سیرت میں دیکھنا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے عشق میرے دل میں ہیں. کیا میرے کردار ان کے کردار کے شبیہ ہیں یا میرے کردار ان کے دشمنوں کے کردار کے شبیہ ہیں؟ آپ آزاداری میں کیا کرتے ہیں؟ بہترین کرداروں کو پیش کرتے ہیں, بہترین کرداروں کے سخت ترین کارناموں کو پیش کرتے ہیں, اور ساتھ بدترین کرداروں کو پیش کرتے ہیں تاکہ یزید و عمر سعد و ابن زیاد جیسے لوگوں کے کرداروں سے بچے اور حسین اور آل حسین کے کرداروں کا اپنائے. یعنی آزاداری میں عشق کے ساتھ کردار بھی پیش ہوتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد عالم. تو ان آزاداریوں میں ہم خود ہم سارے دیکھ سکتے ہیں, کیا کرتے ہیں, دین کی معرفت, اہل بیت کی معرفت اور محبت اہل بیت کا پیغام ملتا ہے, کردار اہل بیت کا بیان ہو جاتا ہے, سیرت اہل بیت کا بیان ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں اسوہ بہت ہی مؤثر ہوتا ہے, محبت کے اثر ہے. عرض کے سخت ترین عمل شیرین ہو جاتا ہے اگر محبت ہو, اور دوسرے کی سیرت, محبوب کے کردار کو اپنانا انسان کی فطرت میں. آزاداری کے ذریعے محبوب کی بھی نشاندہی ہوتی ہے, محبوب کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور ان کے کردار بھی پیش کی جاتی ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. تو آزاداری ہماری تربیت کے لیے, انسانیت کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی عشق کے درسگاہ ہے, معرفت کے درسگاہ ہے, پاک ترین کرداروں کے درسگاہ ہے, بدترین کرداروں سے بچنے کے لیے نشاندہی کی ہے. عمر سعد کہتا ہے مولا آپ کے ساتھ دوں تو کوفہ میں میرے جائیداد پر قبضہ ہوگا. کتنا پست انسان, کوفہ میں چند کھیت کے لیے, کوفہ میں جو چند کھیت ہے اس کو ترجیح دیا کل انسانیت کی سعادت پر, کل انبیاء کی زحمتوں کو ضائع ہونے کرنے کے لیے تیار ہے. حسین کون ہے, حسین کی عظمت کیا ہے؟ یعنی ان آزاداریوں میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے, معرفت ہو جاتی ہے. اب اس نے حسین پر دنیا کو ترجیح دینے کا معنی کیا ہے؟ کل انسانیت کی سعادت اور دین پر چند کھیتوں کو ترجیح دیا. کتنا پست انسان. امام حسین, آپ زیارت وارث میں دیکھیے, امام وارث آدم, آدم سے شمار کرتا ہے خاتم الانبیاء تک, ان سب کے وارث حسین ہے, ان سب کے امانت کے وارث حسین ہے, ان سب کے صفات کا وارث حسین ہے, ان سب کے کمالات کا وارث حسین ہے, ان سب کے علوم کا وارث حسین ہے. حسین کی عظمت کو دیکھیں, وارث آدم صفت اللہ, وارث نوح نبی اللہ, وارث ابراہیم خلیل اللہ, وارث موسیٰ کلیم اللہ, وارث عیسیٰ روح اللہ, وارث محمد حبیب اللہ, وارث علی وصی اللہ وصی رسول اللہ. دیکھیے سارے آدم سے لے کر کربلا تک کے تمام معصومین کے وارث. معصومین کی کس چیز کا ہے؟ زمین کا تو وارث نہیں ہے, کمالات کا وارث ہے, عظمتوں کا وارث ہے, صفات کا وارث ہے. مظہر صفات خدا ہے, مظہر صفات انبیاء ہے. تو اس میں معرفت امام ہو جاتی ہے, معرفت کے نتیجے میں محبت امام ہو جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں کردار امام کو اپنائیں گے. اگر ہمارے پاس محبت ہو, قرآن میں ہے نا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو. خدا کی محبت اور رسول کی پیروی کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ کہتے رابطہ یہ ہے کہ جو کچھ رسول کہتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اگر خدا سے کی محبت کرتے ہو تو خدا سے خدا کی پیروی بھی کرو. خدا کی پیروی کیسے پتہ چلے گا؟ رسول کی پیروی سے پتہ چلے گا. محبت کا تقاضا یہ لوکان حبک صادقا, چھٹے معصوم کی حدیث شعر ہے، اگر تمہاری محبت سچی ہو، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، تمہاری محبت اگر سچی ہوتی تو یقینا اطاعت کرتے خدا کا، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے. تو یہ عزاداری وہ عظیم درس ہے. البتہ کچھ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. خدا کے فرشتوں کے درمیان ایک شیطان نکلا ہے نا، بہترین جگہ میں بدترین موجود، شمل جیسا، یزید جیسا، ابن زیاد جیسا، اور اس قسم کے لوگ عرب کی تاریخ میں اتنے برے لوگ نہیں آئے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد بہترین دین، کچھ لوگ اتنے شقی ہو جاتے ہیں نا. تو ہو سکتے کچھ لوگ مفادات کے لیے پیغام اہل بیت نہ بیان کرے اور غم حسین کو اپنی زندگی کے ذریعہ بنائے، اور زندگی کے ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے خوش کرنا ہے، یعنی خوشنودی خدا کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا مد نظر رکھتا ہے. مجھ جیسا ہو سکتا ہے کچھ ضعیف الایمان ہو، اس بیماری میں مبتلا ہو، لوگوں کو آزاداری کے تقاضے بیان نہیں کرتے ہیں. تقاضے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آزاداری میں سیرت حسین بیان کرو، فرمان حسین بیان کرو، خود بخود لوگ پیغام لیں گے. میں نے شام پہنچ کر سید سجاد دیکھا کہ وائز ممبر پر گیا ہے، یزید و آل یزید کی تعریفیں کر رہا ہے، اور علی و آل علی، حسین اور آل حسین کی مذمت کرتا. فرمایا تھا، اے خطیب، تم نے ایک اتنا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خدا کو تم نے ناراض کیا. یزید، مجھے اجازت دو تاکہ اس ممبر پر جا کر، آپ نے فرمایا لکڑیوں پر جا کر، کیونکہ یہ صرف صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، جا کر ایسی بات کروں جس سے خدا بھی راضی ہو، لوگوں کو فائدہ بھی ہو. خطیب کی ذمہ داری ہے خدا کی مرضی مد نظر رکھے. خدا کی مرضی کس میں ہے؟ ایسی باتیں کرنا جس سے لوگوں کے دین اور دنیا کے لیے فائدہ ہو. ایام آزاداری ہے، ان دنوں میں ہماری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اہل بیت کو اپنے آپ سے راضی کریں. اس وقت ہم حاضر نہیں تھے، لیکن ابھی جنت میں ان کو خوش کر سکتے ہیں. حسین خوش ہو جائیں گے، آل حسین خوش ہو جائیں گے جب دیکھیں گے شیعوں نے مقصد حسین کو اپنایا ہے، نائب حسین، جانشین حسین، امام زمانہ خوش ہو جائیں گے جب ہمارا اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوگا. تو اس وقت ہماری اہم ترین ذمہ داری یہی ہے. کہتے کربلا میں حسین کئی بار شرمندہ ہو گئے. عظیم ہستیوں کے لیے شرمندگی بہت سخت چیز ہوتی ہے. کئی بار حسین شرمندہ ہو گئے. ایک دفعہ یہ ارباب مقاتل، مقتل کی کتاب لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. ایک مقام وہ تھا کہ شہزادہ قاسم نے جب بلایا، حسین گئے شہزادے کے سرانے، لیکن آپ جانتے ہیں جنگ چھڑی، مولا دیر سے پہنچے. فرمائے بیٹا قاسم، جس وقت تم نے چاچا کو بلایا بر وقت نہیں آ سکا، جس وقت چاچا پہنچ گیا تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا. ایک شرمندگی ہے اظہار فرمایا اپنے نبھا. دوسرا وہ مقام تھا جب اون و محمد دونوں ساتھ شہید ہو گئے، اون و محمد دونوں ساتھ شہید ہو گئے، ان کی لاشیں لائی گئی خیمے میں. حسین شرمندہ تھے کس طرح سے زینب کے حوالہ کر لاشوں کا، لیکن بہن جانتی تھی بھائی کے احساس کو، خیمے سے ہی نہیں نکلی. اکبر جب شہید ہو گئے، شہزادی سب سے پہلے اکبر کے سرانے گئے، لیکن اپنے فرزندوں کے وقت احساس تھا کہ شاید حسین شرمندہ ہو، نکلی نہیں. دو بیٹا میں ایک وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ماں کا حوالہ کرنا آسان تھا. تیسرا موقع وہ تھا، خیمہ کہاں کچھ پانی نہیں، بچوں کے پیاس کو دیکھ کر حسین شرمندہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھتے عالمدار نے جب اذن مانگا تو اذن تو نہیں دیا، فرمایا آپ میرا عالمدار ہے، آپ کو کیسے بھیج سکتا ہوں، لیکن جاؤ ان بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے پانی لاؤ. شہزادی سکینہ فرماتی ہے کہ نو محرم کی شب یا دن تھا. یہ روایت جو راوی ہے وہ خود چیک کرتا ہے، روایت شہزادی سکینہ سے ہے، راوی شکتے ہیں کہتا ہے کہ یا نو محرم کی شب یا دن تھا شہزادی سکینہ بہت پیاسی ہو گئی. شہزادی فرماتی کہ میں گئی پانی ڈھونڈنے گئی کہیں سے پانی نہیں ملا. تو گئی پھوپھی اماں جناب زینب کے خیمے میں. جیسے ہی خیمے میں بھی پہنچی دیکھا علی اصغر آپ کے گود میں ہیں اور اصغر اتنے پیاسے ہو چکے ہیں زبان پھیر رہے ہیں اپنے دہان میں. جس طرح سے مچھلی سمندر سے باہر گرتی ہے منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے علی اصغر کی یہی حالت ہے. میں رو پڑی. پھوپھی اماں نے پوچھا میں یہ واقعہ بیان کیا. وہاں سے میں نکلی چچاؤں کے بھائیوں کے خیموں میں کہیں پانی تو نہیں ہے ڈھونڈنے کے لیے نکلی. میرے ساتھ 20 بچے ساتھ ساتھ نکلے. سب کے ہاتھوں میں مشکل ہے پانی ڈھونڈتے ہوئے نکلے. حسین بہت شرمندہ ہو رہے چھوٹے بچوں کو پانی نہیں دے سکتے. آپ نے ابھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ اپنے بچے کو پانی نہ دے سکے؟ بہت سخت حالات تھے. اب ان میں سب سے شرمندگی کا موقع یہ ہے بعض روایات میں ہے جب حسین شہزادے کو لے گئے میدان میں پانی پلانے کے لیے. اہل بیت بھی توقع رکھتے تھے شاید شہزادے کو پانی ملے گا. ششماہا بچہ ہے. ششماہا بچے چھوٹے جانوروں سے بھی انسان محبت کرتا ہے شقی انسان بھی. ششماہا بچہ وہ بھی آل محمد کے نور چشم کتنا حسین اور کتنا پیارا کتنا نورانی. یقیناً پانی ملے گا. شاید توقع تھا اہل حرم کو چھوٹوں کو توقع تھا اصغر پانی پی کر آئے. لیکن جب حسین لے کے گئے روایت یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک پر علی ذبح ہوا. علی اصغر سشعبہ تیر جو ہے چھوٹے سے ننے سے گلے پر تیر نہیں تھی وہ ایک خنجر تھی شہزادے کو ذبح کے. اب روایت یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ علی اصغر مسکرا گئے تبسم کیا. کہ تبسم کو دیکھ کر حسین شرمندہ ہو گئے. شاید علی اصغر کے تبسم کا مقصد یہ تھا کہ مولا پریشان نہ ہو پانی نہ ملنے پر میں شکایت نہیں کر رہا ہوں. آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. میرے خون بھی مجاہدین کے خون میں شامل ہوا بقائے اسلام میں میرے خون بھی شامل ہوا. لیکن حسین شرمندہ ہے پانی پلانے کے لیے آئے ہیں ابھی پانی پلائے بغیر واپس جا رہے ہیں. خود ہرمزہ سے جب مختار نے پوچھا تمہارے دل میں کبھی ترس آیا حسین پر؟ کہاں کہاں ایک موقع پر آیا جب حسین خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچے اصغر کو لے کر چند قدم آگے بڑھتے تھے چند قدم پیچھے ہٹتے تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی تھی کس طرح سے شہزادے کو ماں کے حوالہ کرے. خیمے کے باہر چھوٹی سی قبر گھودی شہزادے کو اس نے کی اور یہی حسین کے دل میں یہی زخم تھا. کل میں نے عرض کہ حسین نے اپنے مصائب خود نے پڑا ہے. اس شعر کے ایک ٹکڑا یہ تھا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون اے کاش عاشور کے دن تم ہوتے میرے شو تم سب دیکھتے کہ میں کس طرح سے اپنے شہزادے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں دشمن پانی کے بجائے تیر کے ذریعے میرے اصغر کو سیراب کر. اللہ رحم أيام قلب اللهم إنا نسألك ونحسن عليك باسمك العظيم العظيم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الأزمان بحق الحسين. خدايا شهزادة يا أصغر کی مظلومیت کا واسطہ حسین کو جو بار بار شرم آئی میدان ہی کربلا حسین کی مظلومیت کا واسطہ. حاضرین کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمایا. ہمارے بیماروں کو خصوصاً جنہوں نے دعا کیا ان تمام بیماروں کو خدایا بحق علی اصغر باب الحوائج ان کی حاجات کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے، ان مجالس میں حصہ لینے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے حاجات کو پورا فرمائے، خدایا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دشمنان اسلام دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرمائے، خدایا ناصبی تکفیری اور استکبار عالمی اگر ہدایت کے لائق نہ ہو خدایا ان کو نیست و نابود فرمائے، خدایا ہماری مساجد امام بارگاہیں دینی مراکز علماء کرام مراجع اعظم رہبر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو جس لباس میں بھی ہو جس حالت میں بھی ہو خدایا ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی زحمتوں کو قبول فرما، خدایا ہمیں آئینہ والے سالوں میں بھی حسین کی آزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام شہدائے اسلام اور اپنے مرحومین کو خدایا محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، آخر میں شہدائے اسلام اور حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم.